حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام ولا خير خلقه وأشرف بريته وحامل رحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الداعمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صلوات الله عليه وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم. عظيم أخلاق قرآن کی نگاہ میں اسے خلق عظيم کا لقب دیا گیا. آپ کے اخلاقی زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لقب پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. عرض کی آپ کی خدمت میں کہ اخلاق انسان کی پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے ہے. انسان کی زندگی میں تین اہم مسائل ہوتے ہیں. ایک اعتقادات، انسان کس عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یعنی دین کے اہم ترین ارکان اگر انسانی زندگی کے لیے دیکھے جائیں تو وہ تین اہم رکن بنتے ہیں. ایک انسانی اعتقادات کہ انسان کا عقیدہ کیا ہے. عقیدے میں اسلام نے بالا ترین اور عظیم ترین عقائد انسان کو لا کر پیش کیے، توحید سے لے کر کے امامت تک، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر بنیادی اعتقادات جو اسلام نے آ کر دیے انسانی عزت و شرف کے لیے کی جو بنیاد ہے، یعنی انسان کے بعد کے دیگر اعمال کی بنیاد انسان کے اعتقادات ہوتے ہیں. ان موضوع پر کبھی تھوڑا بہت گفتگو کی گئی، لیکن بہرحال اہم ترین اور زیادہ سب سے زیادہ ضرورتیں جو ہیں، یعنی اگر اہمیت کے اعتبار سے دیکھا جائے دین میں، تو سب سے زیادہ اہم مسئلہ وہ عقیدوں کا ہے، اعتقادات کا ہے. اعتقادات میں بھی اصلی بنیاد وہ توحید ہے، یعنی رسالت کا عقیدہ اسی وقت تک ممکن ہے صحیح جب تک کہ توحید صحیح ہو جائے. جب دیگر صفات پروردگار کے انسان اسی وقت تک صحیح سمجھ سکتا ہے جب تک کہ پہلے توحید کو صحیح طرح سے سمجھ لے. توحید کے بعد عدل ہم کہتے ہیں، لیکن یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے نہیں. یوں تو جتنے بھی صفات پروردگار ہیں سب اعتقادات کا حصہ ہے، لیکن چونکہ عدل بہت ہی اہم صفت ہے اور عدل کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، لہذا عدل کو نمونے کے طور پر ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اعتقادات میں اصول دین میں ایک توحید ہے دوسرے عدل ہے باقی اور اللہ کی دیگر صفات نہیں ہے. جس طرح سے توحید اور عدل ہے اسی طریقے سے تمام صفات پروردگار توحید کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ بچپن میں ایک بچے کو اتنے سارے صفات نہیں سمجھائے جا سکتے، اس کو نہیں بتایا جا سکتا، لہذا بنیادی ترین مسئلہ توحید، اور جس کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے، عدل نمونے کے طور پر بتا دیا گیا. اور کبھی کبھی ہماری مشکل یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بچپن میں ہمیں بتا دی گئی تو بچپن ہی کی حالت میں ہم بڑھاپے تک رہ جاتے ہیں، اور یہ بچپنا کبھی جاتا نہیں. بڑے ہونے کے بعد تمام صفات میں آپ جب پڑھتے ہیں تو مثلا اگر سائنس کی کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پرائمری کلاسز میں کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں، پھر اسی کو اور پڑھا کر مڈل کلاسز میں، ہائر ایجوکیشن میں بنیادیں ادھر کچھ بتا دی جاتی ہیں، لیکن وہ آگے بڑھتی رہتی ہیں، رکتی نہیں. یہ نہیں کہ پرائمری میں جو بتایا گیا وہی جا کر ہمیں ڈاکٹریٹ میں بھی پڑھنا ہے، لیکن ہماری حالت دین میں یہ ہوتی ہے کہ جو چیز بچپن میں بتا دی جاتی ہے اور پوری زندگی وہی ہمارے ذہن میں اعتقادات، اسی حد تک وہی جو بچپن میں مجھے میری ماں نے میرے باپ نے مجھے یاد کرا دیا تھا یاد کرنے کی حد تک. لہٰذا اصول دین بہت زیادہ ہیں، فروع دین بھی بہت زیادہ ہیں، شمار کرنا اب آپ کا کام ہے کہ جا کے دیکھیں دین کی کتنے اصول ہیں، وہ آپ انشاءاللہ شمار کریں. کم سے کم جتنے بھی صفات پروردگار ہیں وہ سب کے سب اصول دین میں، اسی طریقے سے جس طریقے سے عدل اصول دین میں ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے توحید، لیکن چونکہ توحید بنیاد ہے سب سے، لہذا سب سے توحید کا ذکر کیا گیا، پھر تمام صفات میں عدل اہمیت کا حامل ہے، نمونے کے طور پر اسے پیش کر دیا گیا. ورنہ اللہ کے عادل ہونے میں اور اللہ کے قادر ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح اللہ کے عادل ہونے میں، اللہ کے عالم ہونے میں، اللہ کے حکیم ہونے میں، یہ جیسے عدل ایک صفت ہے، ویسے حکمت بھی ایک صفت ہے، ویسے علم بھی ایک صفت ہے، ویسے قدرت بھی ایک صفت ہے، یہ تمام صفات توحید پروردگار سے جڑے ہوئے ہیں اور سب کے سب اعتقادات میں سے ہیں، اصول دین میں سے ہیں. اور ایک مسلمان کو، ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ آ کر ان صفات پر غور و فکر کرے. ایک انسان کی ساری عظمت، چاہ سے اشارہ کرتے ہیں آپ، یہ صحیح ہے، اللہ سے کرو ایک صلوات پڑھیں آپ، اللہ جتنے بھی صفات الہی، جتنے بھی صفات ہیں وہ سب کے سب آ کر ایک صفت پر، ایک انسان کی ساری عظمت یہ ہے کہ جتنا الہی صفات کے بارے میں اس کا علم بڑھتا چلا جائے اتنا ہی زیادہ وہ عارف و عالم اور باعظمت ہوتا چلا جاتا ہے. علم کا معیار، کہیں پر علم کی بات ہوئی تو وہاں پر اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ جتنا عظیم معلوم ہوتا ہے اتنا ہی عظیم علم بھی ہوتا ہے. تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی، جب چھیڑ دیا ہے تو کہنا پڑے گا. یعنی علم کی عظمت معلوم کی عظمت سے معلوم ہوتی ہے. معلوم یعنی کیا؟ معلوم یعنی جس چیز کے بارے میں علم حاصل کیا جائے. علم یعنی جو انسان میں کسی چیز کے بارے میں معلومات، کسی چیز کے بارے میں آگاہی ہو، یہ ہو گیا انسان کا علم. لیکن جس چیز کے بارے میں آگاہی ہو وہ اس کا معلوم ہے. ہمارا علم ایک ہوتا ہے، علم ایک ہوتا ہے، عالم ایک ہوتا ہے، معلوم. علم یعنی آگاہی، عالم یعنی جس کو آگاہی ملے. ضرور نہیں وہ حوزے کا پڑھا ہو نا، جس کو جس چیز کے بارے میں آگاہی ملے وہ اسی کا عالم ہے. اگر آپ کو کتاب کا علم ہے تو آپ کتاب کے عالم ہیں، کسی کو کھیت کے بارے میں علم ہے تو وہ کھیت زراعت کا عالم ہے، کسی کو پہاڑوں کے بارے میں علم ہے تو وہ پہاڑوں کا عالم ہے، کسی کو جس طرح کے موجودہ سمندروں کے بارے میں علم ہے تو وہ سمندروں کا عالم ہے، کسی کو آسمانوں کے بارے میں علم ہے تو وہ آسمانوں کے علم ہے، الگ الگ نام رکھا گیا ہے، کسی کو افلاک اور سیاروں کے بارے میں علم ہے تو وہ اس کا عالم ہے. تو جو آگاہی کسی چیز کے بارے میں ملی ہے اس کو کہتے ہیں علم، جس کے پاس یہ آگاہی پیدا ہوئی ہے وہ ہے عالم، اور جس چیز کے بارے میں آگاہی ملی ہے وہ ہے معلوم۔ معلوم یعنی اگر کسی کو کھیتی اور زراعت کے بارے میں آگاہی ہے تو یہ زراعت کا عالم ہے، لیکن اس کا معلوم ہے زراعت، اور اس کے بارے میں جو اس کے ذہن میں ہے وہ اس کا علم ہے۔ تو معلوم جتنا بڑا ہوتا ہے علم بھی اتنی بڑا ہوتا ہے، اور عالم بھی اتنی بڑا ہوتا ہے اپنے معلوم کے لحاظ سے۔ یعنی ساری چیزیں طے ہوتی ہیں معلوم کے ذریعے سے۔ اگر کسی کو مثلاً اگر کسی کو میڈک کے بارے میں علم ہے نا، میڈک کا علم اہم ہوتا ہے نا بہت زیادہ، اور اس کا علم بھائی میڈک ہی تک محدود ہے، تو یہ عالم ہوا میڈک کا، اس کا معلوم ہوا میڈک، عالم یہ بھی ہے۔ تو معلوم جتنا اہم ہوگا علم عالم بھی اتنی بڑا ہوگا، علم بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اب آپ ساری دنیا میں معلومات کی ایک فہرست بنائیں، فہرست سمجھ رہے ہیں، کنٹینٹ ایک لسٹ بنائیں، معلومات کی لسٹ بناتے چلے جائیں، علم اور عالم کا پتہ خود بخود چلتا چلا جائے گا۔ جتنا بڑا معلوم اتنی بڑا علم۔ بڑا ہونا ضروری حجم کے لحاظ سے ہو، فزیکل لحاظ سے بڑا ہو نا، زمین بہت بڑی ہے لیکن زمین عظمت کے لحاظ سے بڑی نہیں ہے، زمین سے زیادہ اہمیت درختوں کو حاصل ہے۔ درخت بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن درختوں سے زیادہ اہمیت جانوروں کو حاصل ہے، چونکہ جاندار ہیں۔ یعنی معلوم، زمین بھی معلوم ہے، پہاڑ بھی معلوم ہے، درخت بھی معلوم ہے، جانور بھی، پھر اس کے بعد انسان، انسان کے جسم، جسم کا علم، پھر انسان کی روح کا علم، یہ سب معلوم کے درجات ہیں۔ معلوم جیسے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ہی انسان کا علم بھی بڑھتا چلا جائے گا، انسان کا عالم بھی، عالم بھی بڑا ہوتا چلا جائے گا۔ سب سے بڑی چیز جس کے بارے میں انسان کو علم حاصل ہو وہ کون سی ہے؟ اب پوری ایک لسٹ بنانے کے بعد اگر سوال کیا جائے کہ سب سے بڑا علم کیا ہے، یہ اس سے معلوم، سب سے بڑا معلوم کون ہے، جب سب سے بڑے معلوم کی فہرست بنائی ہم نے تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اب ہمارے یہاں جو ہے رائے وہ کیا ہے، اگر کسی کو انسانی جسم کے بارے میں معلوم ہو گیا تو کہتے ہیں میڈیکل سائنس کا ہے، میڈیکل سائنس میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے، اتنا کمپٹیشن، اتنی سختیاں، اتنی مصیبتیں، ایک داخلے کرنے کے لیے کروڑ کروڑ روپے دینے کا، کس چیز کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کہ انسانی جسم کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان کا جسم کیسے مریض ہوتا ہے اور کیسے مریض ہونے کے بعد اس کا علاج، یہ دو چیز ہوتی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہوتا ہے کوئی یہاں میڈیکل سائنس کا، یہ دو چیز ہے نا، اس کے علاوہ کچھ اور ہے؟ دو چیزیں ہیں، یہ جسم ہے انسان کے جسم، وہ بھی انسان کے جسم کا الگ ہوتا ہے، جانوروں کا الگ ہوتا ہے، پھر انسان کے جسم بھی کہتے ہیں، فلاں انسان دانت کا عالم ہے، عالم ہے لیکن کس کا؟ دانتوں کا، یہ 32 دانت جو لگے ہوئے اس کا عالم ہے۔ تو دانت جتنا اہم ہوگا عالم بھی اتنی اہم ہوگا نا، درجات ہم کسی کو کم نہیں کر رہے ہیں، یہ معلوم کے درجات ہیں۔ کسی کو صرف آنکھوں کا علم ہے، کسی کو صرف ہڈیوں کا علم ہے، کسی کو صرف رگوں کا علم ہے، یہ سارا علم ہے۔ یعنی انسان کے جسم میں کسی کو صرف دل کا علم ہے، کسی کو صرف مغز کا علم ہے، کسی کو جوڑوں کا علم ہے، یہ سارے علم، یہ سب معلومات ہیں۔ اس معلومات کے جس کا علم ہوتا ہے وہ اس کا عالم ہو جاتا ہے۔ عالم کا لفظ سن کے فقط امامہ نہیں ڈھونڈے، جو بھی جس چیز کا علم رکھتا ہے وہ اس کا عالم ہے۔ کسی کو زراعت کا علم ہے، کسی کو بلڈنگ بنانے کا علم ہے، کسی کو پل بنانے کا علم ہے، کسی کو روڈ بنانے کا علم ہے، یہ سارے کے سارے وہ معلومات ہیں، یہ اس کا عالم ہے، اور جو اس کے پاس موجود ہے وہ اس کا علم ہے۔ تو جب ہم پوری فہرست بنا ڈالیں گے، ہم اگر پوچھیں گے کہ آپ کے نزدیک میں سب سے بڑا معلوم کیا ہے، اگر جا کر انسانوں کو پہچانا جائے تو انسان کو پہچانا اس طرح جاتا تھا، پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو مثلا آج کسی پڑھے لکھے گھرانے میں اگر ایک مولوی کے گھر میں بھی عالم کے گھر میں جا کے بچے سے پوچھے بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، تو کہے گا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، پھر اور کیا بننا چاہتے ہو، کہے گا انجینئر بننا چاہتے ہیں، اور کیا بننا چاہتے ہو، اب آپ بتائیں کیا بننا چاہتے ہیں؟ کرتے ہیں بچے؟ کیا کہتے ہیں آپ کے بچے؟ یعنی کس چیز کا علم؟ جی ہاں وکیل ہے نا، وہ بھی ایک اچھا علم ہے، انسانی مسائل کو حل کرنے کا علم. جی ہاں قانون کا علم، قانون جو ہے وہ پھر بھی اس کا درجہ بلند ہے علم کے لحاظ سے. دیکھیں پیسے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے سارا معیار جو بنا رکھا ہے پیسہ، اور ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے پیسہ، روپیہ. لہذا یہاں سے جو معیار بنا ہوا ہے تو انسان آ کر کہتا ہے کہ نہیں ہاں معیار جو پیسہ بنے گا تو اس کے اعتبار سے علم ہے، کس فیلڈ میں زیادہ علم ہے اس کے لیے کروڑوں روپے دینے کو بھی تیار ہے. لیکن اگر معلومات کے لحاظ سے علم دیکھا جائے تو حتیٰ وہ علوم جو انسانی علوم ہے وہ انسان کے جسم سے زیادہ ہے، انسان کے قوانین کا علم انسان کے جسم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں جیسے لا، تو انسانی روابط کے قوانین کا علم ہے، انسان کی زندگی میں ہونے والی مشکلات اور مشکلات کے حل کرنے کا علم ہے، انسانی سماجی مشکلات کے حل کرنے کے علم ہے، کوئی بڑا علم ہے. اور عام طور سے دنیا میں اہمیت دی جاتی ہے ایسے علوم کو کہ جو انسانی علوم ہو. لیکن ہمارے یہاں چونکہ صرف اور صرف پیسہ معیار ہے، لہذا ہمارے سارے جوانوں کی توجہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں کس علم میں پیسہ زیادہ ہے، جس علم میں پیسہ زیادہ ہے وہ علم بھی بڑا ہو گیا. تو یہاں سے غلط فہمی ہوئی چیز ہو، اصل میں علم کا معیار ہے معلوم. معلوم دیکھتے چلے جائیں علم کی عظمت معلوم ہوتی چلی جائے گی کہ کون سا علم کتنا بڑا ہے. اب جب فہرست نکالنا شروع کی، اب کسی کی نگاہ میں اسی پیسے کے لحاظ سے پل، روڈ، گھر، مکان، یہ سب تو بڑا ہوتا چلا جاتا ہے لیکن انسان چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معیار تھا پیسہ، معیار تھا پیسہ. حتیٰ انسان کا جسم انسان کی روح سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ ایک سائیکولوجسٹ اس کو شاید اتنا پیسہ نہیں کمائی کر پاتا ہو ہمارے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں ہے زیادہ تھا، لیکن جو ہے وہ دانتوں کا ہے یا ہارٹ کا ہے یا فلاں کا ہے اس کی کمائی زیادہ ہے. یہ بھی درجات کے اعتبار سے، جہاں جس طرح کے لوگ مریض زیادہ ہوتے ہیں، جس طرح کا مرض زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی ڈیمانڈ کی بنیاد پر مہنگائی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن اگر تمام موجودات میں، کائنات بھی نہیں، تمام موجودات میں شریف ترین اور بالا ترین معلوم کو ڈھونڈنا ہے تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ ہے ذات پروردگار. یوں تمام درجات آپ کر ڈالیں، جمادات سے لے کر کے خاک و مٹی سے لے کر کے درختوں تک، حیوانوں تک، انسانوں تک، انسان کے جس، انسان کی روح، پھر انبیاء، آئمہ، اولیاء، یہ سارے درجات کرتے کرتے چلے جائیں، عظیم ترین معلوم تمام موجودات میں، یہ ہم تمام موجودات کہہ رہے ہیں، ورنہ جو لوگ عارف ہیں، جو جانتے ہیں مقامات کو، وہ کہتے ہیں اصل کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے سوائے پروردگار کے، باقی تو سب سایہ ہے. باقی پروردگار کا ایک سایہ، سایہ اس معنی میں کہتے ہیں ایک سایہ کب ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں باہر، سورج ہے تو سایہ ہے، اور سورج چلا گیا تو آپ کتنے ہی قوی اور ہیکل اور قدرت مند کیوں نہ ہو، سایہ نہیں ہوگا. جتنا بھی، جتنے بھی کائنات میں ہم موجودات دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب پروردگار کے ایک کن کا اثر ہے فقط، ایک کن کہ یہ ہو جانا چاہیے، اور ہو رہی ہے اور ہوئی جا رہی ہے. اور جس لمحے، اگر ایک لمحے پروردگار سے رابطہ ٹوٹ جائے کن کا، تو کوئی بھی چیز یعنی کہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی، نہیں ہوگی. مثلا ایک گاڑی اگر خراب ہوتی ہے، ٹوٹ کے کچھ ہوتی ہے، لوہا رہتا ہے، گاڑی نہیں رہے گی، لیکن اسکریپ رہ گیا. کیا کہتے ہیں اسکریپ نا، گاڑی ٹوٹ گئی تو کچھ رہ گیا، لوہا رہ گیا، اس کا دوسرے پارٹس رہ گئے. لیکن اگر پروردگار سے رابطہ ٹوٹ جائے تو ہر وجود سب کے سب عدم میں تبدیل ہو جائے. تمام موجودات کا وجود اس لیے ہے کہ رب العالمین سے مسلسل رابطے ہیں، اور موجود نہیں ہے کوئی. عارفوں کی زبان میں کہا جاتا ہے وجود صرف اور صرف ذات پروردگار کا وجود ہے. یہ ہمارا نقص ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم دیگر موجودات کو دیکھ کر اللہ کے وجود کو سمجھتے ہیں، ورنہ اگر وہ کوئی واقع عارف ہے تو اللہ کو دیکھتا چلا جائے، باقی سارے وجود خود بخود سمجھ میں آتے چلے جائیں. ये दो तरह की दलीलें होती हैं। एक दलील होती है, ये हम बात नहीं छोड़ना चाहते, ज्यादा एक जुमले में क्या गुजर जाए, आप परेशान नहीं हो, रुकेंगे नहीं। एक दलील ये होती है कि मालूल से इल्लत को समझा जाए, और एक दलील ये होती है कि इल्लत से मालूल को समझा जाए। यानी क्या, यानी एक दलील ये है, आपकी मिसाल एक दलील ये है कि धूप देखें तो सूरज को समझें, धूप है तो हतमन सूरज है, तभी तो धूप है। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती, क्यों? क्योंकि मुमकिन है कोई एक आए ऐसा और बहुत ही सूरज जैसा हाइलोजन आके लगाए, और धोखा खाने वाला उसको रोशनी को देखकर ये समझ ले कि शायद ये सूरज है। इसलिए इस दलील को ज्यादा मजबूत दलील नहीं कहा जाता। रोशनी को देखकर अगर सूरज समझेंगे तो मुमकिन है कोई दूसरी रोशनी ला कर लगा दी जाए, इंसान धोखे में पड़ के उसे सूरज समझने लगे, ये खतरा होता है। लेकिन बेहतर दलील ये है कि सूरज को देखे तो रोशनी को समझे। हम सबकी हालत यही है, और हमसे कहा भी है, हम इतने निचले दर्जे पर है, हमसे यही कहा भी जाता है कि आप देखें, कायनात को देखें, कायनात का मुतालिया करें, अपने नफ्स को देखें ताकि अल्लाह को पहचाने, क्योंकि हमारा दर्जा इतना नीचे है। लेकिन अहले बैत से जाकर ये रसूलुल्लाह से ये नहीं कहा जाएगा कि आप भी दरिया को देखें तो अल्लाह को पहचाने, समंदरों को देखें तो अल्लाह को पहचाने, दरख्तों को देखें तो अल्लाह को पहचाने। नहीं, रसूलुल्लाह की जात वो है, अंबिया की जात वो है, आइम्मा की जात वो है कि इस पूरी कायनात को एक झलक समझते हैं फकत ज़ाते परवरदिगार की, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हमें दलील देनी पड़ती है अल्लाह के सबूत के लिए, हमें दलील देनी पड़ती है हमारे स्टूडेंट्स को। अगर कोई आकर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पूछ लेता है कोई बेदीन इंसान, मुल्हिद इंसान की अल्लाह की दलील दो, तो आता है मौलिक पर बताए अल्लाह की दलील क्या है, अल्लाह के वजूद की दलील क्या है। इसीलिए कहा कि एतकादात को दलील से समझे इंसान, और सबसे बड़ी दलील यह है कि परवरदगार की जात को देखने लगे। लेकिन परवरदगार की जात का देखना यह चर्बी की आंखों से नहीं है, यह ईमान की और दिल की आंखों से है। यानी इस कदर सूरज दिखाई पड़ रहा हो, अल्लाह अकबर, सूरज मौजूद हो, और आगे हम दलील देना शुरू करें कि सूरज है, सूरज है, सूरज है। सूरज के होने की दलील उसे दी जाती है जो नाबीना हो, क्योंकि ये बेचारा नहीं देख पा रहा है, ये नाबीना है, उसको बताना पड़ रहा है। अगर तुम अपने जिस्म में थोड़ा हरारत महसूस कर रहे हो ना, हरारत महसूस कर रहे हो तो समझो कि सूरज है, दलील दी जा रही है, क्योंकि आंखों से नहीं देख पा रहा है। लिहाजा दूसरी दलील लाकर दी जा रही है, गर्मी लग रही है कि नहीं लग रही है, हरारत महसूस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो ये समझ लो कि सूरज है। क्यों? इसलिए कि नाबीना है। लेकिन जिसकी आंखें देख रही हैं सूरज को, उसको आकर दलील देने की जरूरत नहीं कि सूरज है कि नहीं है। हमारी मुश्किल ये है कि हम सब के सब इतना ज्यादा नाबीना है अक्ल व शऊर के लिहाज से कि हमें आकर अल्लाह के वजूद पर दलील देने की जरूरत पड़ती है। सच है बात, ये थोड़ा सा है मालूम है, जो इस तरह की बातें दलील देनी पड़ती। वो वाकया आपके सामने पेश किया अल्लामा फखरुद्दीन राजी का, बहुत ही बड़े आलिम गुजरे हैं अहले सुन्नत के, बहुत ही ज्यादा उनकी फिक्री सलाहियत उनकी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने बहुत सारी दलीलें अगर कायम की थी अल्लाह के वजूद पर, कहते हैं 72 दलीलें कायम की थी उन्होंने अल्लाह के वजूद पर, बड़ी बड़ी इल्मी दलीलें। और वो जा रहे थे कि सफर करते हुए, बयान किया यहां पर, किया हो तो मैं आगे बढ़ू, छोड़ के वक्त कम रहता है, खूब अगर नहीं किया है तो सुने। वो गुजर रहे थे, सफर पे जा रहे थे, देखा कि एक इंसान है जो एक नहर बह रही है पहाड़ियों के नीचे घाटी में, और वहां पर जाकर नहर से चिल्लू से पानी उठाकर पी रहा है। न्यायत ही मामूली लिबास पहने हुए, देखने से लग रहा कहीं कोई चरवाहा या देहाती इंसान है, लठी अपनी लाठी हाथ में लिए हुए, लाठी रख के वो पानी पी रहा है। ये जब वहां पहुंचे इनको भी प्यास लगी, ये भी पानी पीने के लिए पहुंचे, जब उसको देखा उसकी हालत को, तो इनको दिल से बहुत ही अफसोस हुआ कि देखें ये अल्लाह का बंदा है, इतनी उम्र हो चुकी है, बूढ़ा हो चुका है, मर जाएगा, लेकिन इसने अल्लाह की मारिफत क्या हासिल की, इसके पास कितनी दलीलें होंगी। यानी उनको अपनी इल्मियत का जाम था कि हमारे पास इतनी सारी इल्मी दलीलें, हमने इतने इल्मी काम किए हैं, और काम भी किया था, इसे कोई शक नहीं, वाकई बड़ा काम किया था। तो अहले सुन्नत में जितनी भी तफासिर, उसमें सबसे ज्यादा इल्मी और बड़ी तफसीर जो है अल्लामा राज़ी की है। तो उसको देखकर उन्हें थोड़ा सा ये एहसास हुआ, देखो इतने कैसे लोग इस तरह मर जाते हैं, एक भी दलील इनके पास मौजूद نہیں ہوگی. اور اسی ذات میں جا کر اس سے پوچھ بھی لیا کہ دیکھیں واقعی ہم نے جو سوچا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جا کر اس سے پانی پیتے پیتے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ کہا ہاں ہاں مسلمان ہے. کہا اللہ کو ایک مانتا ہے؟ کہا ہاں مسلمان ہے تو اللہ کو ایک مانتے ہیں. کہا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ نبی ان کو دیکھ ہی رہا تھا. کہا کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں. چونکہ دیکھیں ایک آدمی ممکن ہے زبان اس کی بہت اچھی بولنے والی ہو لیکن ایک آدمی ایسا ہو جو بیان نہیں کر سکتا ہو. حقیقتیں اس کے پاس ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتا ہے. چونکہ وہ اتنے بڑے عالم کو ان کے لباس ان کی شخصیت ان کی داڑھی ان کا چہرہ یہ سب دیکھ کے متاثر ہو گیا. ابھی وہ کچھ بول نہیں پایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ ہے ہی نہیں تو تم کیا کہو گے جواب میں؟ کہا میں کچھ کہوں گا نہیں, اسی لاٹھی سے ماروں گا تمہارا سر دو ٹکڑے ہو جائے گا. کہوں گا کچھ یوں مارنا اچھی بات نہیں ہے. لیکن علامہ فخر الدین راضی سمجھ گئے کہ میں 72 دلیلیں قائم کر کے میرے پاس اتنا بڑا ایمان نہیں جتنا اس جاہل انسان کے پاس, کیونکہ وہ ذات پروردگار کو دیکھ رہا ہے, اس نے دیکھا ہے, اس نے جگہ جگہ پر دیکھا ہے, کھیتوں میں جانوروں میں. اللہ کو دیکھنے کے لیے ضرور نہیں کہ کوئی نبی آئے تبھی ہم دیکھیں. نبی بہترین ذریعہ ہے لیکن اگر نگاہ توحیدی ہو تو ہر جگہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے اور الہی جلوے دیکھے جا سکتے ہیں. یہ جملہ حتماً ہم پیش کر چکے ہیں, دو دن پہلے ایک دوسری جگہ پیش کیا تھا یہاں آپ کے پڑوس میں کہ ماں امیر المومنین کا جملہ کہ ماں رائے تو شیئن الا ورائے تو اللہ قبل و بعد و ما ہوں, میں نے کسی بھی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اس کے ساتھ بھی اللہ کو دیکھا. جلوے اس کے ہر جگہ, یعنی کہ کوئی دکھائے تو ہم دیکھیں. لہذا وہ ممکن ہے بیان نہیں کر سکتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, لیکن جب بولنے پہ آیا تو علامہ راضی کو یہ بتا دیا, ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس کا اس جیسا اس عام انسان کا ایمان. تو اصول دین یہ ہے, اصول دین تمام صفات پروردگار. دوسرا حصہ جو ہے اعتقادات کے بعد میں یہ عرض کر, نئے لوگ ایڈ ہوئے ہیں بہت زیادہ, دین کے تین اہم حصے ہیں. ایک اہم حصہ ہے اعتقادات. اعتقادات میں بنیادی ترین مسئلہ جو ہے وہ اصول دین, اور بنیادی ترین مسئلہ توحید ہے. لیکن توحید کے بعد عدل بیان کیا تھا, لیکن عدل سے نہیں جتنے بلکہ جتنے بھی صفات پروردگار ہیں سب اصول دین کا حصہ ہے. سب تمام انبیاء کی تمام صفات اصول دین کا حصہ, صرف نبی نہیں عصمت بھی اصول دین کا حصہ ہے. یہ صرف بچوں کو یاد کرانے کے لیے چار پانچ چیزیں بتا دی جاتی ہیں, پانچ چیزیں کہ بچے یاد کر لیں, بعد میں آگے بڑھنا ہے, وہیں پہ آ کر ٹھہرنا نہیں ہے. امامت کے بارے میں بہت ساری چیزیں, یہ کہ ایک امام ہے ہم 12 امام کو مانتے ہیں یہ ہمارا اصول دین اتنا ہو گیا. پھر اگر تھوڑا ماں باپ تھوڑا اگر دیندار ہیں تو 12 امام کے نام بھی یاد کرا دیتے ہیں, ورنہ بعض لوگ یہ بھی فرصت نہیں ہوتی کہ نام یاد کرا دیں نا. یہ 12 امام کس لیے ہیں؟ ان سے ہماری زندگی کا رابطہ کیسے ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ آئے کس لیے ہیں؟ ان کی رہبری کیا ہے؟ ان کی رہبری کا ہمارے معاشروں سے کیا رابطہ ہے؟ ان کی حکومت کیوں ہے؟ ان کا حاکم ہونا کیوں لازم ہے؟ بہت سارے سینکڑوں سوال بنتے ہیں, اور ان سینکڑوں سوال کے سارے جواب کا نام ہے اصول دین. اصول دین تو پانچ نہیں ہے, ہاں ایک چھوٹے سے بچے کے لیے پانچ ہی, لیکن آگے انسان کو بڑھنا ہے. اسی طرح فروع دین جو ہے 10 نہیں ہے. فروع دین کم سے کم توزیع مسائل میں جتنے مسئلے, اگر 1500 مسئلے 1500 فروع دین ہیں, چونکہ یہ سب فرع ہے, یہ سارے کے سارے فروع دین ہیں. البتہ مسائل بڑھتے جائیں گے, زمانہ آگے بڑھتا جائے گا, مسائل بڑھتے جائیں گے, فروع دین بھی بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک بچے کو سمجھانے کے لیے کہا گیا تھا کہ 10 ہے فروع دین. لہذا پہلا مسئلہ اب اس بار ہم روکتے نہیں آپ کو, لیکن یہ خود ایک لمبی گفتگو ہے اور ضرورت ہے, بنیادی گفتگو ہے. شاید کم ہوتا ہے ہمارے یہاں کی آگر توحید کے بارے میں, انسانی زندگی کی توحید کے بارے میں. ایک تو ہے کہ ذہن میں ہے, حافظے میں ہے نا, انسانی زندگی سے توحید کا کیا رابطہ ہے, اس کے بارے میں کم گفتگو ہمارے یہاں ہوتی ہے, اور شاید ضروری ترین گفتگو ہے. چند دن پہلے میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا تھا, ایک بات نہیں عرض کیا تھا وہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں کہ انبیاء سب سے پہلے جو آ کر دعوت دیتے تھے وہ کیا دیتے تھے؟ توحید کی دعوت دیتے تھے. اگر کسی کو پڑھنا ہے تو جا کے قرآن میں جا کر ایک ایک نبی کی داستان پڑھے, نبی کا پورا پورا واقعہ بیان کیا گیا, لیکن پہلی دعوتیں بیان کی گئی ہیں. عرض کیا تھا کہ سورہ ہود میں جا کر پڑھے, سورہ ہود میں پہلی آیت سے لے کر کے 84 نمبر آیت تک پڑھ ڈالے, وہاں پر بیچ بیچ میں انبیاء کی لمبی لمبی داستانیں بنائی گئی ہیں, لیکن بیچ بیچ میں جہاں بھی کسی نبی کا ذکر ہوتا ہے اس نبی کی سب سے پہلی دعوت کا ذکر ہوتا ہے کہ جب جناب نوح آئے, جب جناب ہود آئے, جب جناب صالح آئے, جب جناب شعیب آئے, جب کتابیں نازل کی گئیں, تو ان سب نے سب سے پہلا پیغام کیا دیا؟ توحید کا پیغام. رسول اللہ کا سب سے پہلا پیغام یہ سب سنتے رہتے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ انسان کی نجات کا ضامن ہے, نجات کا. تو تمام انبیاء کی سب سے پہلی دعوت ہی ہوتی تھی توحید. اب یہاں سے ہم اپنے خود معیار معین کر سکتے ہیں کہ نبیوں کی تو سب سے پہلی دعوت توحید ہو, اور ہماری دعوت میں توحید کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو, تو کتنا فرق ہو گیا, فاصلہ کتنا زیادہ ہو گیا, دوری کتنی بنتی چلی گئی. پھر توحید کس کس جگہوں پر, کتنے میدانوں میں توحید. تو یہ ایک اہم باب ہے انسانی زندگی کا, صرف انسانی ذہن کا نہیں بلکہ انسانی زندگی کا. دوسرا اہم باب جو انسانی زندگی کے اسلام نے اور دین نے اگر پیش کیا وہ ہے اخلاق. یہی اخلاق کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے, اخلاقیات جو انسان کے تمام صفات کو آ کر شامل ہوتا ہے. سینکڑوں انسانی صفات کے مجموعے کا نام ہے اخلاق, دو چار چیزیں نہیں. سنہاس کے پسکرا اگر بات کریں کہ سینکڑوں جو انسانی صفات ہیں, جتنی بھی انسان کی روح کی صفت ہے وہ سب کے سب ہے اخلاق. جتنا انسان کے عمل کی صفات ہے اس کو ہم دین میں کہتے ہیں آداب. جو تین حصہ, ایک اعتقادات, دوسرے اخلاق, تیسرے احکام. احکام میں بھی آداب پیدا ہوتے ہیں کہ سب نماز پڑھنا ہے تو ادب کے ساتھ پڑھیں یا بے ادبی کے ساتھ پڑھیں, دونوں ہو سکتا ہے. بے ادبی کی نماز یہ ہے کہ اس طرح سورہ حمد پڑھیں کہ خود فرشتے بھی نہ سمجھ پائیں گے کہ ان سے سورہ حمد پڑھا گیا, ہوتا ہے نا اتنی تیز. میں اسی لیے مجلس کے پہلے خاص کر جان کر پڑھتا ہوں سورہ حمد بلند آواز میں, تاکہ کم سے کم سورہ حمد کی پریکٹس کر لیں, ساتھ میں پڑھا بھی کریں. ایک تو ہماری مجلسوں میں قرآن کی تلاوت کی, بعض جگہوں میں ہمارے یہاں پہ برادران بیٹھے ہوئے ہیں کرگل سے, کشمیر سے, وہاں پہ ہم نے دیکھا جہاں بھی کسی بھی طرح کا پروگرام ہوگا سب سے پہلے قرآن کی تلاوت لازم. یہ اچھی صفت, سب سے پہلے کلام الہی کی تلاوت. چونکہ ہمارے یہاں یہ رسم نہیں ہے دادا, ہم خود ہی پہلے پڑھ لیتے ہیں. اور دوسرا ایک مقصد یہ ہے کہ پوری نماز میں سب سے اہم رکن جو ہے وہ سورہ حمد ہے. باقی سورہ آپ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن سورہ حمد تبدیل نہیں ہو سکتا. اور سورہ حمد کا صحیح تلاوت نہ کرنا اگر کر سکتا ہے انسان, ایک انسان ہے جس کی زبان ہی بلال جیسی ہے بیچارے کی, اتنی موٹی زبان ہے کہ وہ گھومتی نہیں ہے, تو پھر ان کے لیے ان کی شین بھی, ان کی سین بھی اللہ کو شین لگے گی, کوئی مشکل نہیں ہے جن کی مجبوری ہو. لیکن جن کی زبان اور جگہوں پر تو بہت گھومتی ہے, بچتی ہے, لیکن یہاں پر چلنے کو تیار نہیں ہوتی, ان کے لیے لازم ہے, شرعی مسئلہ ہے. تو ان کے لیے اگر لازم ہے کہ قرآن کو اس حد تک سیکھیں کہ صحیح نماز پڑھ سکیں, کم سے کم صحیح نماز. اگر صلاحیت ہوتے ہوئے نہیں سیکھ رہا انسان تو اس کی نماز میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اگر صلاحیت ہے, یہ سنجیدہ مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ کبھی آگے بھی بڑھ سکتا ہے. مثلا حج کرنے چلے گئے اور ایسے ہی الٹی سیدھی نماز پڑھ کے آگے, تو بعد کے بھی مسائل اور پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی صلاحیت, مثلا آپ جو چار کلمہ عربی میں ہے, معاف کیجئے بیچ میں آپ بات آگے اس نے کہتا چلو لازم ہے چونکہ یہ ساری چیزیں نہیں بیان ہوتی. عربی میں چار حرف ہے, زے رال زو دعات, چار ہے نا. ان چاروں کلمے کو ہم سب کے سب جتنے عام طور سے 99% لوگ ایک ہی انداز سے ادا کرتے ہیں. اگر یہ ایک ہی انداز سے ادا کرنا ہوتا تو چار کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہندی میں ایک ہے, ہندی میں اگر کرنا ہو تو مشکل نہیں. ہندی میں ایک جا آ گیا تو زے ہوگا تو بھی جیم کہا جائے گا, زاد ہوگا تو بھی جیم کہا جائے گا. کلمات کبھی کبھی آپ سنتے ہیں, آپ خود جو ہے پریشان ہو جاؤ. کاف سورہ ہم سورہ کا الحمد للہ رب العالمین. ولا جالین یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سورہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ صرف جا ہے. کبھی کبھی آپ آ کر اس میں نیچے نقطہ لگا کر اس کو زے بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایک ہی بنتا ہے. خوب اردو میں بھی آ کر بہرحال یہ کلمات ہیں, بلکہ اردو میں تو ایک اور اضافہ بھی ہوگا جو عربی میں بھی نہیں ہے. وہ اردو فارسی میں ایک اور حرف ہے, وہ کیا ہے؟ جا. ایک زے ہوتا ہے جس پہ تین, ایک زے ہوتا ہے جس پہ ایک نقطہ ہوتا ہے, ایک زے ہوتا ہے جس پہ تین نقطہ ہوتا ہے, تو پانچ ہو گئے. زے, جے, لال اور دواد, نا زو اور دواد, یہ پانچ کلمات ہیں. پانچ کلمات کی ادا کرنے کا الگ الگ طریقہ ہے. اگر سب سارے کلمات کو ایک ہی طرح سے ادا کر رہے ہیں اور ادا کر بھی سکتے ہیں, ایک انسان مجبور نہیں کر سکتا, اس کی بات الگ ہے, تو اتنا تو انسان تو تھوڑا کرنا چاہیے نا, اتنا تھوڑا کر رہے ہیں کہ زبان کہاں ہوتی. جب لال کہہ رہے ہیں تو زبان جو ہے دونوں دانتوں کے بیچ میں تقریباً ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کا حصہ. جب بات کہہ رہے ہیں تو اوپر کے دانت کے سائڈ میں جا کر پیچھے سے زبان لگنا چاہیے. جب زو کہہ رہے ہیں تو بیچ میں ہی ہونا چاہیے. جب سے کہہ رہے ہیں تو محکم مضبوط کہنا. سب اس کے البتہ یہ ظاہری چیز ہے, ورنہ اور بھی اس کے طریقے, لیکن کم سے کم یہ ظاہری چیزیں انسان کو ہے معلوم ہونا چاہیے. نہیں ہے تو پریکٹس کریں, کسی کو لائیں, عالم یہاں پر موجود ہیں, علماء موجود ہوتے ہیں, ان سے بیٹھ کے تھوڑی دیر سیکھیں, پریکٹس کریں تھوڑی دیر کے لیے تاکہ نماز صحیح طریقے سے پڑھی جائے. اور جب سیکھ لینے کے باوجود بھی اطمینان, نماز کی شرط ہے تمانینہ, یعنی اطمینان سے پڑھی جائے. یہی سورہ ہم, ایسی سورہ ہم پڑھی جاتی ہے, واقعی نہیں کہہ رہا ہوں, مذاق میں نہیں کہہ رہا ہوں. فرشتے سوچتے کیا پڑھا اس نے سورہ ہم, تو مجھے معلوم تھی. ہمارے ایک بزرگ ہیں, یہ بیچ میں تھوڑا لطیفہ جیسی چیز آ گئی ہے, ہمارے ایران میں ایک بہت بزرگ ہیں اور بہت ہی بڑے استاد مانے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کے. امام ہے بزرگ ہیں لیکن چھوٹے بچوں کے بہت ہی بڑے استاد, سب سے بڑے استاد مانے جاتے ہیں اور بچے ان کے درس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. ایک جگہ ہم بھی گئے ان کے, وہ آ کر ٹریننگ دے رہے تھے بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے, تو وہاں پہ ہم نے بھی شرکت کی, گئے خود ان کی زبان سے سنا. انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے ہندوستان, انڈیا گئے تھے, انڈیا میں ہم گئے نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے. نماز جمعہ میں گئے تو وہاں پہ ایک تو خطبہ جو دیا گیا پورا کا پورا صرف عربی میں خطبہ دیا گیا, سننے والے جو عربی کے لفظ سے ایک لفظ آشنا نہیں ہے. خطبہ سمجھانے کے لیے جاتا ہے, خطبہ کچھ بتانے کے لیے دیا جاتا ہے, خطبہ کچھ آگاہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. تو کہا کہ پورا نماز جمعہ کا خطبہ ہی کیا تھا؟ عربی خطبہ تھا. پھر اس کے بعد والا جو جملہ کا وہ اور زیادہ مشکل تھے. کہا کہ وہ عربی میں پورا خطبہ دے رہے تھے اور مجھے عربی معلوم بھی ہے, پوری طرح عربی جانتا ہوں, لیکن میں کچھ نہیں سمجھ پایا کہ کیا بول رہے ہیں. یعنی ایسے انداز میں, ایسے لہجے میں, پتہ نہیں کہاں گئے تھے. ایک جگہ ہمیں بھی ایسا ہوا ہے کہ عربی جاننے کے باوجود بھی ہم بعض کلمات نہیں سمجھ رہے کیا بولا جا رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ صرف عالم کی نہیں, صرف مولوی کی نہیں, بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اگر احکام کو سیکھے, بنیادی ترین احکام کو وہ جانے اور آ کر اس احکام کے ساتھ. تو یہ تین باب ہوئے, تین اہم رکن ہوئے. ادب کے ساتھ نماز پڑھنا ہے تو اس کے بعد مسائل کو اچھی طرح سے جانا. تو جو روح کی صفت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اخلاق, جو انسانی احکام کی صفت ہوتی ہے کہ نماز پڑھی جائے تو ادب کے ساتھ پڑھی جائے یا بغیر ادب کے ساتھ پڑھی جائے. نماز ادب کے ساتھ پڑھنا, یعنی لباس مناسب ہو, صاف ستھرا ہو, اچھا ہو. قرآن کی آیت ہے کہ اپنی ہر نماز کے وقت جو زینت کرے انسان, زینت کے ساتھ آئے, خوشبو لگا. رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز جو تھی, چونکہ صفات بھی بیان ہو رہے تھے معصومین کے, اور شاید پہلے عرض بھی کیا ہے کہ رسول اللہ کو اس دنیا میں جو سب سے زیادہ محبوب چیزیں تھیں اس میں ایک تھی خوشبو. تین چیزوں کا ذکر کیا رسول اللہ نے, ایک نماز, ایک زوجہ. چونکہ ہر انبیاء کے صفات میں سے تھا کہ اپنی بیویوں سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یہ انبیاء کے صفات میں سے, روایتیں کئی ہیں. اگر انبیاء کے صفات پہ آپ کو بھی باقی رہنا تو اپنی بیویوں سے محبت کرنا سیکھے انسان. یہ تمام انبیاء کے صفات میں سے. بعض انبیاء کی بیویاں بہت نالائق ہوتی تھیں, پھر بھی محبت کرتے تھے, پھر بھی احترام کرتے تھے, پھر بھی کبھی بے احترامی نہیں کرتے تھے. کبھی بھی نامناسب انداز سے گفتگو نہیں کرتے تھے. تین چیزیں رسول اللہ نے کہا اس دنیا میں تمہاری تین چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں, ایک بیوی زوجہ یعنی, دوسرے احترام کی وجہ سے, چونکہ اللہ کی مخلوق ہے آپ کچھ اور نہیں سمجھیں, احترام کی وجہ سے. ایک جملہ کہتا جاؤں, امیر المومنین کی وصیت تھی امام حسن السلام کو جو وصیت کی, اس وصیت میں امیر المومنین نے فرمایا کہ المرأۃ رحامۃ, عورت جو ہے وہ پھول جیسے, ریحان پھول کو کہتے ہیں, ریحان پھول, ریحان جو نام رکھا جاتا ہے ایک پھول ہے. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں, میرے میں نے دیکھا نہیں ورنہ پہلے سے معلوم ہوتا, مجھے پڑھنا جب دیکھ کے آتا, ایک اچھے پھول کو کہا جاتا ہے ریحان. اور جب امیر المومنین نے امام حسن کو یہ وصیت میں بتایا کہ دیکھو جب یہ پھول جیسے ہے تو اس کے ساتھ پھول جیسا کردار رکھنا, پھول جیسے پیش آنا, اگرچہ امام حسن کی بیوی آ کر زہر بھی دے دے, ایسی بھی بیوی ہوئی جس نے آ کر زہر دیا, لیکن امام حسن نے پھول ہی جیسے رکھا. یہ طریقہ ہے, یہ اخلاقی سیرتیں ہیں عزیزو. یہ نہیں کہ جب گھر میں جائے تو فرعون بن کے داخل ہو, یہ طریقہ غلط ہے. تیور تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں, غصہ نمودار ہو, باہر کوئی شکست ہوئی ہے, بزنس میں لاس ہوا ہے, یا کسی سے قلم گلوچ ہوئی ہے, اور کسی سے لڑائی ہوئی ہے, سب کچھ باہر کر کے آئے ہیں اور سارا غصہ اپنا آ کے خالی کر رہے ہیں گھر کے اندر. یہ نہیں ہے, یہ صفات نہیں ہے. باہر کے بعد باہر, اندر آ کر. انبیاء کی یہ بہت ساری متعدد روایتیں, کبھی اس موضوع پر گفتگو آپ کے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ یہ تمام انبیاء کے صفات میں سے تھا کہ یہ کرتے تھے, بیویوں کو اپنے بہت زیادہ احترام کے ساتھ رکھتے تھے, عزت کے ساتھ رکھتے تھے. اور دوسرے نماز رسول اللہ کو بہت زیادہ پسند تھی, اور تیسرے خوشبو, خوشبو رسول اللہ کو بہت پسند تھی. یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسول اللہ کا یہ اہم ہے, ہاں اس پہ غور کریں, رسول اللہ کی زندگی کا سب سے بڑا جو ذاتی خرچ تھا وہ کیا تھا, وہ خوشبو تھی. یعنی کھانے میں, لباس میں, گھر کے دیگر سامان میں اتنا خرچ نہیں ہوتا تھا جتنا رسول اللہ کی خوشبو میں خرچ ہوتا تھا. خوشبو فقط خوشبو نہیں ہے, یعنی جب انسان خوشبو لگائے گا تو حتماً صاف بھی رہنے کی کوشش کرے گا. یہ تو نہیں کہ گندے مکان میں خوشبو لگا کے ٹہلنا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جب لباس زیادہ بدبو کرنے لگتا ہے اس میں خوشبو لگا لیتے ہیں, یہ نہیں. یعنی خوشبو انسان کے کلچر کو, انسان کی ذہنیت کو بدل دیتی ہے. خوشبو لگاتے رہنے سے انسان کی ذہنیت صفائی طلب ہو جاتی ہے, پاکیزہ طلب ہو جاتی ہے. تو جب خوشبو کی عادت ہوگی انسان کو تو پھر لباس کو بھی صاف رکھے گا, پھر گھر کو بھی صاف رکھے گا, پھر بستر کو بھی صاف رکھے گا, پھر ماحول کو بھی صاف رکھے گا, پھر اپنے آس پاس کے علاقے کو بھی صاف رکھے گا, پھر مسجدوں کو بھی صاف رکھے گا, پھر عزا خانوں کو بھی صاف رکھے گا. صاف رکھنے کی کوشش کریں, یعنی ایک اہم, یہ اسلام کا حصہ ہے, اہم حصہ ہے, نصف دین کہیں آ کر کہا گیا ہے کہ صفائی نصف دین ہے. یعنی صفائی کے لیے کوشش کریں سب مل کر, اتنا یعنی جہاں بھی جو بھی مومن محلے ہوں ان محلوں میں کوئی داخل ہو تو وہی دور سے پہچان جائے کہ یہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, یہاں سے خوشبو آ رہی ہے. روایات بھی ہے کہ رسول اللہ کہیں سے گزرتے تھے تو دیر تک خوشبو آتی تھی, یعنی اس قدر خوشبو لگاتے تھے, خوشبو اتنا زیادہ استعمال کرتے تھے. جسم کی خوشبو الگ ہوتی ہے, رسول اللہ کے جسم سے کی خوشبو ہو الگ مسئلہ ہے, لیکن رسول اللہ خود خوشبو استعمال کرتے تھے, جو اس قدر صفائی کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ممکن ہی نہیں تھا, لیکن اتنی صفائی کے باوجود مزید خوشبو کا استعمال کرنا یہ پیغام دینے کے لیے ہر مسلمان کو اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اس کی صفائی کو دیکھ کر لوگ اس کی طرف آنا شروع ہو جائے. صفائی ہوگی ظاہر ہے انسان. یہ زندگی کے مسائل عزیزوں, اہم مسائل میں سے. یہ ہم کبھی توفیق ہوئی تھی, پورے ایک دن عشرہ پورا پڑھا تھا 4-5 سال پہلے. یہ بہرحال یہ بہت آرزو تھی اور مجھے بہت خود بہت ہی اچھا لگا تھا, مومنین کو بھی اچھا لگا تھا. اور وہ عشرہ ابھی میں دیکھ رہا تھا, اتنی ساری سائٹوں پر, شاید 20-30 سائٹوں پر اہل سنت نے اٹھا کر وہ ڈال رکھا ہے, حتیٰ غیر مسلم سائٹوں پر وہ رسول اللہ کی سیرت والا عشرہ, چونکہ لوگ ضرورت ہے اس لیے محسوس کر رہے ہیں. یعنی یہ بات یہ ہے, مجھے اچھا نہیں لگتا کہوں گی عشرہ یہ ڈال رکھا ہے جو پڑھا ہے میں نے, لیکن یہ جاننے کے لیے, بتانے کے لیے کہ یعنی ضرورت ہے ایک بڑی ضرورت ہے رسول اللہ کے صفات کے مختلف پہلوؤں کو اور آئمہ کے صفات کے مختلف پہلوؤں پر آ کر گفتگو کی جائے. آئمہ اپنی بیویوں کے ہاں گھر میں کیسے رہتے تھے, امیر المومنین گھر میں کیسے رہتے تھے. امیر المومنین کو تو میدان جنگ میں ہم نے بہت دیکھا, میدان جنگ میں پوری امیر المومنین کی زندگی کو اگر آ کر دیکھیں تو میدان جنگ کی زندگی کتنی ہے, سوال کتنی ہوگی, کتنی دیر تک, 63 سالہ زندگی امیر المومنین, 63 سالہ زندگی, 63 سالہ زندگی میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کتنی دیر تک میدان جنگ رہے ہوں گے آپ کے اعتبار سے؟ مثلاً دو سال, ڈیڑھ دو سال, ہرگز نہیں. جنگ کی حالت میں اگر امیر المومنین پوری تمام جنگوں کو سمیٹیں, اب یہ ٹھیک ہے کہ سفر میں تھے, پلٹ رہے تھے, جا رہے تھے یا گئے ہیں جنگ میں, اس جنگ صفین جو ہے وہ لمبی جنگ اس لیے ہوئی کہ بیچ بیچ میں جنگ پوری مہینے مہینے رک جاتی تھی, کیوں؟ اس لیے کہ ماہ حرام آ جاتا تھا, تو جب ماہ حرام میں جنگ رک گئی تو جنگ نہیں ہے, اس کو جنگ نہیں مانا جائے گا. حتی جنگ صفین جو اتنی لمبی جنگ چلی اس میں بھی اصل جنگ جو ہے وہ چند دنوں کی جنگ تھی, جو سب سے بڑی جنگ تھی. جنگ بدر ایک گھنٹے کی بھی جنگ نہیں تھی, جنگ احد 3 گھنٹے کی بھی جنگ نہیں تھی, جنگ خندق, جنگ خندق صرف ایک ضرب کی جنگ تھی, چند منٹوں کی جنگ تھی. جنگ خیبر 40 دن تک ہوئی لیکن امیر المومنین کتنی دیر تک تھے پتہ ہے؟ امیر المومنین آخری دن بلا کے لائے گئے کہ اب یہ جنگ جیتی نہیں جا رہی ہے, بلاؤ علی بن ابی طالب کو بلا کے لاؤ. کتنی دیر دیکھتے, آخری دن آیا امیر المومنین, تھوڑی دیر دیکھتے جنگ میں. یہ بڑی جنگیں ہیں, یہ رسول اللہ کے زمانے کی سب سے بڑی جنگیں ہیں. یہ سب سے بڑی جنگوں کو جب رسول اللہ کے زمانے کی ملائے تو پوری جنگوں کو سب ملائے جنگ کی حالت میں تو شاید 2 دن بننا مشکل ہو جائے گا. جنگ جمل کتنی دیر کی تھی؟ جنگ جمل چند گھنٹے کی جنگ تھی, چند گھنٹہ. جنگ نہروان تھوڑی سی جنگ تھی, تھوڑی دیر, بہت دیر تک جنگ نہیں چلی. جنگ صفین لمبی ضرور تھی لیکن بیچ میں ماہ حرام کی وجہ سے لمبی تھی. لیلا امیر المومنین کی پوری زندگی کو, جنگ کی زندگی کو اگر ڈھونڈ کر لائے تو وہ سب ملا کر چند دن بنیں گے 63 سالہ زندگی میں. تو ہم نے امیر المومنین کو میدان جنگ میں دیکھا لیکن وہ بھی کامل طرح سے نہیں دیکھا, وہاں بھی کوتاہیاں ہوئی, وہاں بھی بہت سارے پہلو بھی چھوٹے ہوئے ہیں. لیکن امیر المومنین ان چند گھنٹوں اور چند دنوں کے علاوہ 63 سال میں اور کیا کر رہے تھے, یہ کب دیکھا جائے گا؟ یہ بھی تو دیکھنا ہے. یہ 63 سال میں امیر المومنین کا اخلاق کیا تھا, اخلاقی صفات کیا تھے, دشمنوں سے کیسے ملتے تھے, راستے میں کیا ہوتا تھا, ساتھیوں کے ساتھ کیسے چلتے تھے, رسول اللہ کے اخلاقی صفات کیا تھے, رسول اللہ دشمنوں سے کیسے پیش آتے تھے, امیر المومنین گھر کے اندر آتے تو کیا کرتے تھے. کبھی آپ نے سنا کہ امیر المومنین گھر میں جھاڑو لگاتے تھے؟ یہ سننے کو آپ تیار بھی نہیں ہوں, کیونکہ اگر آپ سنیں گے تو جا کے آپ کو بھی لگانا پڑے گا, نہ یہ مردوں کو نہیں چاہیے. امیر المومنین گھر میں ہوتے تھے تو خود ہی جھاڑو لگاتے تھے, جاتا چکی پیسنی ہوتی تھی جناب زہرا کی, آ کر مدد کرنا شروع کر دیتے تھے, دالیں صاف کرنی ہوتی تو خود بیٹھ جاتے تھے. کیونکہ بعض لوگوں کو ایسا حاکم چاہیے جو خلیفہ دوں گے, بہت ہی ڈرانے والا. ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں, یہ کیسے امیر المومنین کی جو آ کر چکی پیس رہے ہیں, یہ کیسے امیر المومنین جو جھاڑو لگا رہے ہیں, یہ کیسے امیر المومنین جو دال صاف کر رہے ہیں, یہ امیر المومنین جو پانی ڈھو ڈھو کر لا رہے ہیں. ہمیں تو ایک ایسا امیر المومنین چاہیے جس کو دیکھ کر جو ہے لوگ برف بھاگتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے, میدان جنگ میں امیر المومنین ایسے ہی ہیں لیکن وہ چند دن کے لیے ہیں. جب مومنین کے درمیان میں آتے ہیں, جب گھر میں آتے ہیں تو امیر المومنین کچھ اور نظر آ رہے ہیں. وہ رحم ہے, وہ کرم ہے. جب یتیموں کے پاس جاتے ہیں, جب غریبوں کے پاس جاتے ہیں, جب مسکینوں کے پاس جاتے ہیں, جب رات رات میں دروازے پہ جا کے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کھانا دے رہے ہوتے ہیں, امیر المومنین ہیں. ان سارے صفات دشمنوں سے جب پیش آ رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, ایک سلوات پڑھیں. ہاں بس تمام. Hey! ہاں یہ کردار یہ صفات آ کر ہمیشہ آج اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ہم اپنی زندگی میں سے 10 منٹ بھی کہیں جا کر کسی کے ساتھ نہیں دیتے. ہم اگر یہاں بیٹھ کے 1 گھنٹہ صرف امیر المومنین کے ذکر سن رہے ہیں, رسول اللہ کے کیوں سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایسے صفات چھوڑ کر گئے ہیں کہ سننے کے لائق ہیں, کہ جسے سنا جائے, جس کی خوشبو لی جائے, ان صفات کی خوشبو سے خود کو معطر کر لیا جائے, کردار کی خوشبو سے معطر کر لیا جائے. اور وہ خوشبو سب کو محسوس ہوتی ہے. ایک خوشبو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہم مجلس میں آئیں گے تو فرشتوں کو محسوس ہوگی, اب وہ فرشتے جانے جو فرشتوں کو محسوس ہوگی. لیکن ایک خوشبو وہ ہے کہ اگر آپ اس مجلسوں سے لے لیں, اور وہ ہے کردار کی خوشبو, صفات کی خوشبو, تو یہ کافروں کو بھی محسوس ہوگی. یا اپنے پڑوسیوں کے پاس جائیں گے تو اس کو بھی محسوس ہوگی, کیونکہ ایک صفت لے کے انسان گیا ہوا ہے. امیر المومنین کی صفت لے کے گیا ہے, رسول اللہ کی صفت لے کے گیا ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو صرف فرشتوں کو نہیں بلکہ سب کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لہذا ایک پورا سلسلہ ہے, ایک پورا سلسلہ یہاں سے وہاں تک ہے کہ رسول اللہ اس طریقے سے پوری زندگی پوری گزار رہے ہیں, امیر المومنین اسی راہ پر ہیں. امام سید سجاد کے ایک واقعہ ہم بیان کرنا چاہتے تھے, جو کہ ایک سوال تھا لوگوں نے چھیڑا سوال, اس لیے ہم نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت عرض کریں گے, جو موضوع بھی معصومین کی صفات ہے. امام سید سجاد کو ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا اس ہمارے بر صغیر میں یہ کر دیا گیا ہے کہ امام سید سجاد کا جب نام آتا ہے تو ایک بیمار اور لاغر اور لاچار امام کے طور پر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک اللہ نے ایک شب اور ایک دن کے لیے امام سید سجاد کو مصلحتن مریض قرار دیا, بیمار, تو یہ شب اور ایک دن کی بیماری کو ہم نے 35 سال کی بیماری میں تبدیل کر دیا. یعنی یہ کیا ہے, کم سے کم بچپن میں تو ایسا کہا جاتا ہے, بچپن میں یہی تصور ہوتا ہے, جو ہمارے بچپن میں خود ہمیں احساس تھا کہ یہ ایسا ہی سن سن کے ہمارے ذہن میں یہی تصور ہمارے اپنے ذہن میں یہی بنا ہوا تھا امام سید سجاد کے بارے میں. خدا کرے کہ آپ نے بہت سارے علماء کو سنا اور آپ کے بچپن میں یہ تصور نہ رہا ہو, لیکن حالت یہ بنا دی. امام سید سجاد یعنی کیا؟ امام سید سجاد صرف ایک عمل ہم پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور اسے رابطہ دے پورے تمام کرداروں سے جو معصومین کا ہے. کربلا کے واقعے کے بعد امام سید سجاد کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چونکہ مدینے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے, مدینے میں نہ گفتگو کر سکتے تھے, نہ تقریر کر سکتے تھے, نہ درس دے سکتے تھے, نہ خطبہ دے سکتے تھے. آخری زندگی کے کچھ ایام میں, آخری سالوں میں تھوڑا بہت جو کچھ لوگ قریب ہوئے تھے جن کو کچھ امام آ کر درس دیتے تھے, لیکن شروع میں تو کم سے کم کئی سالوں تک, چونکہ کل میں آپ کے سامنے کہ 35 سال امام سید سجاد علیہ السلام کی زندگی, ان 35 سالوں میں جب مدینے میں کچھ کرنے کے لائق نہیں تھا, کہ یہ امام علیہ السلام کی بصیرت میں جب 25 سالہ خلافت کا زمانہ ہے تو امام مدینے میں بہت کم نظر, جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تو آتے تھے, ورنہ امام باہر یمبو نام کی بستی ہے شاید 70 کلومیٹر یا 70 میل کے فاصلے پر مدینے سے, وہاں بھی جا کر امام نے بہت ساری زمینوں کو آباد, ابھی بھی موجود ہے, بہت سارے کنویں کھودے تھے, بہت سارے چشمے آباد کیے تھے, ایک بہت زیادہ بڑی مقدار میں, یعنی ائمہ ایک اہم ان کی ایکٹیویٹیز یہ ہوتی, بہت سارا بہت زیادہ کام کرتے تھے خود. ہمارے ذہنوں میں یہ آ کر بنایا گیا کہ ائمہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو بستر سے ہٹاتے تھے, سارا وہاں پہ درہم و دینار نظر آتے تھے موجزے سے, نہ ایسا کچھ نہیں تھا. ائمہ اپنی محنت کی کمائی سے دوسروں کا پیٹ بھرا کرتے تھے, خود اپنی محنت کی کمائی سے دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے. امام سید سجاد نے جا کر اتنی باہر مدینے سے جا کر اتنی زمینیں آباد کی تھیں اس قدر کہ ان زمینوں کی جتنی بھی آمدنی تھی اس آمدنی سے ایک تو بنی ہاشم کی کفالت کرتے تھے, جو بنی ہاشم میں بہت سارے جوان شہید ہو چکے تھے, ان سب کی ذمہ داریاں امام سید سجاد پر تھیں, اور اس کے علاوہ مدینے میں اتنے لوگوں کا پیٹ بھرتے تھے کہ جب امام کی شہادت ہوئی پیٹ پر گھٹوں کے نشان پڑے ہوئے تھے تو پوچھا گھٹے کے نشان کیسے, جو زخم کا نشان الگ ہوتا ہے گھٹے الگ ہوتے ہیں, تو امام باقر علیہ السلام نے بتایا کہ میرے بابا رات کی تاریکی میں اتنا بوجھ اٹھا کر لے جا کر لوگوں کو دیتے تھے کہ اس کے گھٹے کے نشان پڑے ہوئے ہیں پشت پر, اتنا 35 سالوں تک. اور مدینے اور بنی ہاشم کی کفالت کرنے کے بعد اتنا زیادہ محنت کرتے تھے کہ اس سے بھی پیسہ بچ جاتا تھا، اب جو پیسہ بچتا تھا اس سے غلام خریدتے تھے، اور غلام خرید کے ان کو تربیت کرتے تھے. تربیت کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی امام سید سجاد کے پاس آ جائے وہ خود بخود تربیت ہوتا چلا جائے، زیادہ کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو دیکھتا چلا جائے گا، تربیت پاتا چلا جائے گا. اور جگہ پہ غلام آتے تھے اور غلام شرارتی ہو کے جاتے تھے، چونکہ جس طرح دیکھے گا وہی تربیت ہوگی. امام سید سجاد کے پاس غلام آتے تھے، ایک کچھ مدت تک امام کے پاس رہتے تھے، امام کی راتیں، امام کا دن، امام کی عبادتیں، امام کا صبر، امام کی محبت دیکھتے تھے. اس قدر امام اپنے غلاموں سے محبت کرتے تھے، یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ رسول اللہ کے پاس کوئی بھی انسان جب آ کے مل کے جاتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ رسول اللہ مجھے چاہتے ہیں. یہ بہت ہی عظیم صفت ہے، یعنی ہر انسان کو اتنا محبت سے دیکھنا، اتنا محبت سے بات کرنا کہ ہر انسان، یہ صفات بیان، ائمہ نے یہ صفات بیان کی ہیں کہ ہر رسول اللہ سے ملنے والا شخص یہ سمجھتا تھا کہ رسول اللہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف یہی ایک صفت اگر مسلمان اپنا لے، ایک صفت یہی کہ محبت کرنے لگے انسانوں سے، مسلمانوں سے، پورا معاشرہ تبدیل ہوتا ہو. لہٰذا امام اتنی محبت کرتے تھے اپنے غلاموں سے، اور امام کی پوری زندگی دیکھتا تھا. ایک مدت جاتے جاتے غلام کی پوری تربیت ہو جاتی تھی، اس غلام میں وہ تمام صفات جھلکنے لگتی تھی. اب وہ سب پوری تربیت ہو چکی ہوتی تھی، امام کیا کرتے تھے؟ امام یہ نہیں کرتے تھے کہ اب میرا تربیت کیا ہوا غلام ہے تو میرے پاس رہے گا تو زیادہ کام کرے گا، میری انکم بڑھ جائے گی، ہماری انکم میں اضافہ ہو جائے گا. ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا انکم بڑھانے کے طریقے، اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی، اور بڑھ جائے گی. بعض روایات میں لکھا ہوا ہے کہ 5000 غلاموں کی تربیت کی. اگر کہیں کہ تھوڑا مبالغہ ہو، لیکن پھر بھی اتنے لوگوں کی تربیت کی کہ 5000 تک کا لفظ آیا. یہ کیوں کر رہے تھے امام؟ اس تربیت کرنے کے پیچھے ایک راز چھپا تھا عزیزو، اور وہ راز یہ تھا کہ امام چونکہ خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، خود دین نہیں بیان کر سکتے تھے، خود کربلا کو نہیں بیان کر سکتے تھے، خود درس نہیں دے سکتے تھے، خود خطبہ نہیں دے سکتے تھے، خود تقریر نہیں کر سکتے تھے، امام مدینے میں رسول اللہ اپنے نانا کی مسجد میں آ کر بول نہیں سکتے تھے، اور امام امام ہے، امام کی ذمہ داری ہے، امام کو بتانا ہے، امام کو دین پہنچانا ہے، امام کو اتنا بڑا مقصد کربلا کے پہنچانا ہے. امام نے جب دیکھا کہ ہم خود بیان نہیں کر سکتے تو آ کر غلاموں کو تربیت کر کے آزاد کرنا شروع کیا. یہ غلام جو آزاد ہوتے تھے تو کوئی کوفے جاتا تھا، کوئی بصرہ جاتا تھا، کوئی ایران جاتا تھا، کوئی عراق جاتا تھا، کوئی مدینہ جاتا تھا، کوئی مکے جاتا تھا، پورے عالم اسلام میں یہ غلام بکھر گئے. وہ امام سید سجاد جو اپنے شہر میں مدینے میں کچھ نہیں بول پاتے تھے، اب آپ کے تربیت کیے ہوئے غلام پورے عالم اسلام میں امام کی باتیں کر رہے تھے. اس پہ آپ غور کریں گے. امام اگر بیمار امام نہیں 35 سال تک سے رو رہے ہیں، اگر رو رہے ہیں تو رونا بھی کسی مقصد کے لیے ہے، کیونکہ اگر رونا بغیر مقصد کے ہوتا، صرف غم کے لیے رونا ہوتا تو رات کی تنہائی میں گھر میں رو رہے ہوتے، بازاروں میں نہیں روتے. تو رونا بھی مقصد کے لیے ہے، اور غلاموں کو تربیت کرنا، کیونکہ امام خود دین نہیں بیان کر سکتے اہل بیت کا، تو یہ غلام اگر بیان کر رہے ہیں. اور جس کا نتیجہ یہ تھا عزیزو، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ امام زین العابدین السلام کے بعد جب آئمہ کا زمانہ آیا تو آئمہ، وہ امام جو مدینے میں بول نہیں سکتا تھا، اب امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. یہ کس کا کردار تھا؟ یہ پانچویں اور چھٹے امام کا کردار نہیں تھا، ان کو درس دینا پانچویں اور چھٹے امام کا کام تھا، لیکن لوگوں کو امام تک لانا یہ امام سید سجاد کا کردار. اہل بیت سے دور ہو جانے والوں کو اہل بیت کی بارگاہ میں آ کر پلٹانا سجاد کے کردار، امام حسین سجاد کے کردار کو جا کر پڑھیں ان سے. بس تمام کے عزیز آپ کے لیے وقت لیا، تمام تھوڑا دیر ہوئی تو معاف کیجیے گا. امام نے دیکھا تھا سب اپنی آنکھوں سے. امام فرق ہے سب کے درمیان میں اور امام سید سجاد کے درمیان. سب عزادار ہیں، ہم سب عزادار ہیں، پوری تاریخ میں ہزاروں لاکھوں عزادار رہے، کروڑوں عزادار رہے، لیکن امام کی عزاداری میں اور ہماری عزاداری میں فرق ہے. امام نے خالص ترین عزاداری کے علاقے سامنے پیش کیا. اگر امام سے رابطہ جڑا رہے تو پھر امام کے ہوتے ہوئے اتنی شکلیں ہمارے درمیان میں جو نظر آتی ہیں، یہ کیوں نظر آتی ہیں؟ کیونکہ امام سے رابطہ جوڑنا صحیح رابطوں سے ہمیں نہیں جوڑا گیا ہے. اگر امام سے ہمیں صحیح رابطوں کے ذریعے سے جوڑا جاتا، جو خدا کو سب مانتے ہیں لیکن خدا سے رابطہ جوڑنے کے کچھ طریقے بتائے گئے. خدا تک جانا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے سے جاؤ، خدا تک جانا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے جاؤ، خدا تک جانا ہے تو اہل المؤمن کے ذریعے. فب تک الہ الوسیلہ، اس تک جانے کے لیے وسیلے ڈھونڈو. تو اللہ کو تو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، اللہ کو بہت سارے مانتے ہیں، لیکن چونکہ بیچ میں وسیلے صحیح نہیں دیے گئے، لہذا کوئی جا کر بتوں کے سامنے سر جھکانے لگا اللہ سمجھ کے. پہلے زمانے میں اللہ کہتے بھی تھے. وہ مشکل کہاں پیدا ہوتا ہے؟ رابطہ صحیح نہ ہونا. اسی طرح اہل بیت تک، اہل بیت کے ماننے والے بہت ہیں لیکن طرح طرح کے فرقے میں نظر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت تک پہنچانے کے جو رابطے بیچ میں ہم نے رکھے، ان رابطوں نے ہمیں اہل بیت کے نام کے بجائے اہل بیت کے نام پر کسی اور جگہ پہنچا دیا. ابھی آپ دیکھیں ملنگیت کے نام پر، اور نہیں معلوم اب نام خود ہی آپ نے نصیریت کے نام پر، اخباریت کے نام پر، کہ خدا اگر یہ امراض یہاں پر نہ ہو بھی پھیلائے گئے باقاعدہ طور پر. یہ ساری چیزیں پہلے تھیں، پیدا ہوئی تھیں، لیکن بنیادیں اتنی کمزور تھیں کہ ختم ہو گئی تھیں، خود ختم ہو گئی تھیں. لیکن ابھی شیعہ چونکہ بہت ہی مضبوط ہوا ہے دنیا میں آج، لہٰذا شیعوں کو کمزور کرنے کا سب سے زیادہ کامیاب حربہ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ تفرقے ڈال دیا. چونکہ شیعہ اتنا مضبوط ہے، شیعہ کے پاس حسینیت ہے، باہر سے کسی بھی طرح کا حملہ کریں گے کامیاب نہیں ہوں گے. سارے حملے کر کے دیکھ لیے، ایک حزب اللہ کے چھوٹے سے گروہ سے تو کامیاب نہیں ہو پائے، تو پھر پوری شیعہ سے کیا کامیاب ہوگا؟ نہیں کامیاب ہو پائے. لہٰذا باہر سے تو کوئی کامیابی نہیں ہو پائی. اب انہوں نے کامیاب ترین راستہ اپنایا کہ اندر سے اتنے تفرقے ڈالے جائیں کہ اس تفرقے کی بنیاد پر ان کو ہم کمزور کر دیں. کر رہے ہیں، آج کمر توڑ رہے ہیں لوگ اندر سے. لہٰذا یہ سارے نام، اب نام آپ جھوٹے ہر الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ نام ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں، الگ الگ شہروں، حیدرآباد میں جائیں تو کچھ اور ماحول ہے، بمبئی یا گجرات میں جائیں تو وہاں کچھ اور ماحول ہے، اپنے یو پی اور آس پاس میں دیکھیں تو وہاں کچھ اور ماحول ہے، دوسرے ملکوں میں پاکستان چلے جائیں تھوڑا بارڈر کراس کر کے ادھر لاہور اور پنجاب کی طرف تو وہاں کچھ اور ماحول ہے. یہ سارے نام اور سب اہل بیت سے محبت کرنے والے، محبت کے بارے میں ہمیں کسی کے شک نہیں، ہمیں شک کرنے کا حق بھی نہیں ہے، واقعی دل سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن دل سے محبت کرنے کے باوجود اگر صحیح راستوں سے اہل بیت تک نہیں پہنچایا جائے گا تو اگر ایسے دھوکے میں پڑیں گے سامریوں کے، اور یہی آج ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کہ بہت سارے لوگ خدا پرستی کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ صحیح وسیلوں سے خدا تک نہیں جانا چاہ رہے ہیں، لہذا جا کر کن کن گمراہیوں کا شکار ہو گئے. آج بہت سارے لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے لیکن اہل بیت کی محبت، اہل بیت تک جانے کے لیے راستہ کس کو بنایا؟ بد کرداروں کو، نادانوں کو، جاہلوں کو، احمقوں کو، یعنی فقہا کو. فقہا کو اہل بیت کا رابطہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہایت ایک جاہل انسان کو اپنا رابطہ بنانے کے لیے تیار. دیکھ لے جا کر آپ تھوڑا حیدرآباد بھی، میں حیدرآباد چند دن پہلے تھا، یہ باتیں وہاں بھی کہہ چکا ہوں، جا کے دیکھیں. یعنی ایک فقیہ کو دین سمجھنے کے ذریعہ بنانے کے تیار نہیں ہے. ایک مرجع جس نے اپنی 60-70 سالہ زندگیوں کو پورا دین اہل بیت کا دین سمجھنے، کیونکہ پہلے بار بار بتایا جا چکا ہے کہ کسی مرجع کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اپنی طرف سے بیان کرے. وہ صرف وہی بیان کر سکتا ہے جو قرآن میں ہے، جو رسول اللہ کی حدیث میں ہے، جو اہل بیت کی حدیث میں ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بیان کر سکتا، یا جو انہوں نے اصول بتائے انہی اصولوں کی بنیاد پر. لہٰذا یہ نادان بیچارے، ہم ان کو بیچارے کہیں گے جو واقعی بیچارے ہیں، واقعی دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یہ آ کر ایک 60-70 سال تک اہل بیت کی خدمت، دین کی خدمت، قرآن کی خدمت کرنے والے مرجع اور فقیہ کو ان تک پہنچنے کا ذریعہ بنانے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کس کو بنانا پڑتا ہے مجبوراً؟ یہ تو صرف دھوکہ دینے کے لیے، خود پڑھو، خود کتنا پڑھیں گے؟ کون سا ہے جس نے کتنا پڑھا ہے، کتنی حدیث پڑھی ہے، کتنے ہزار حدیثوں کا مطالعہ کیا ہے، اور کتنے ہزار حدیث پڑھ کے کتنی سمجھی ہے، اور جب چار حدیثیں آپس میں ٹکراتی تو اس کا رائے حل کیا ہے، یہ کون سمجھے ہے؟ تو طریقہ یہی ہے کہ اگر صحیح رابطے نہیں ڈھونڈے جائیں گے تو مجبوراً امام حسین مکے میں آئے کہ آؤ ہم تمہیں پروردگار تک لے جاتے ہیں، اگر حسین ابن علی کو ذریعہ نہیں بنائیں گے تو بعد میں عبداللہ ابن زبیر کو بنانا پڑے گا، بنانا پڑے گا، مجبور ہے بنانے کے لیے، جانے بھی دی، سینکڑوں لوگوں نے، ہزاروں نے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اپنی جان دے دی جنگ کرتے ہوئے، کیوں؟ اس لیے حسین ابن علی نے جب ان کو اپنا ذریعہ بنانا تھا، حسین ابن علی نے جب دعوت دی تو نہیں آئے، اگر حسین ابن علی کی دعوت پر نہیں آئیں گے تو حتماً عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ اپنی جان بھی دینی پڑے گی، اور دیا، یہ قانون عزیز ہو بس تمام کر دیا، آج بھی یہی قانون ہے، اگر الہی انسانوں کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کس دنیا بھر میں کس قوم کے پاس ایسے رہبر موجود ہیں جیسے شیعہ کے پاس موجود ہیں؟ اگر کسی کی نگاہ میں ہو تو بتائے، اللہ نے کس قوم کو امام خمینی جیسا انسان دیا، کس قوم کو رہبر جیسا انسان دیا ہے، آج رہبر جو موجود ہے کس قوم کو؟ لیکن اگر ایسے الہی انسانوں کو اہل بیت تک پہنچنے کے ذریعہ اگر نہیں بنایا جائے گا تو ممکن ہے ایک نشہ کرنے والے، شراب پینے والے، دھوکہ دینے والے انسان کو ذریعہ بنانا، بنانا تو پڑے گا، بنانا تو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اگر اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی کی بندگی تو کرنی پڑے گی، یہاں بنی میرے خیال سے وہاں محلے میں عرض کیا تھا، اللہ کی بندگی نہیں کریں گے تو اپنے نفس کی کم سے کم، شیطان کی بندگی کرنی، بندگی تو کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر اللہ الہی انسانوں کو ذریعہ نہیں بنایا تو ایسے جاہلوں کے اسیر ہو کر رہنا پڑے گا، جو اہل بیت نے قربانیاں اسی لیے دی تھیں، امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں اس لیے تھیں کہ اگر آ کر لوگ یزید سے دین لینے لگے تو انہیں بتایا جائے کہ یزید جو تمہیں دین دے گا وہ تمہیں تباہ کر دے گا، اگر بنو امیہ سے دین لینے چاہو گے، اگر دوسرے مکتب سے جا کر ابو موسیٰ اشعری سے دین لینا چاہو گے، جس میں بہت سارے لوگ بہت مقدس بھی بندے تھے، اگر اس سے دین لینا چاہو گے تو یہ تمہارا دین اشعری دین بن جائے گا، یزیدی دین بن جائے گا، بنو امیہ کا دین بن جائے گا، ہم قربانیاں اس لیے دے رہے ہیں کہ تم آ کر اس سے دین لو کہ جس کو خدا نے دین عطا کیا، جو دین کا وارث ہے، اور اس بڑے مقصد کے لیے امام سید سجاد اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں پیڑیاں، اللہ اکبر، نگاہیں نہیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ جب نگاہ اٹھتی ہے اس عالم میں دیکھتے ہیں پھوپھیوں کو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، سید سجاد کو کس منزل سے گزرنا پڑا، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے نہیں، 11 محرم سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پورا محرم گزرتا جا رہا ہے، سفر کا مہینہ آتا جا رہا ہے، راستے بھر میں کوفے سے لے کر کے کربلا سے لے کر کوفے تک، اور کوفے سے لے کر کے شام تک، یہ کوئی ایک دو دن کا سفر نہیں ہے عزیزو، کربلا سے کوفے کا سفر تو تھوڑا کم تھا، ایک دن کا تھا، لیکن کوفے سے شام کا جو سفر طے کیا ہے، کس عالم میں؟ اہل بیت کا سفر طے ہوا ہے، ان اونٹوں پر سوار کیا گیا جو بے کجاوا اونٹ تھے، ان اونٹوں پہ سوار کیا گیا جن کے اوپر محملیں نہیں تھیں، دھوپ کا سفر تھا، ایسی دھوپ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑے تو جسم سے پانی خشک ہو جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، پیاس اتنی لگتی ہے کہ پیاس بجھتی ہی نہیں عزیزو، مجھے خود ایک مرتبہ ایسا سفر کرنا پڑا تھا، ایسا دل چاہ رہا تھا، تھوڑا گرمی زیادہ تھی جبکہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، فقط گاڑی ایئر کنڈیشن نہیں تھی، ایسا دل چاہ رہا، عراق ہی کا سفر تھا اتفاق سے، یوں دل چاہ رہا تھا کہ پانی جیسے لفظ سے ہٹایا نہیں جا رہا تھا، پیاس ہی نہیں بجھتی تھی، جو دھوپ ہو، حرارت ہو، کبھی کبھی شاید گرمیوں کے روزے میں آپ کو احساس ہوا ہوگا افطار کرتے وقت صرف پانی ہی پینے کا دل چاہتا ہے، پانی کے ساتھ کچھ نہیں. اہل بیت کو مسلسل جو دھوپ کا سفر تھا، محملیں نہیں تھیں، یعنی کیا، یعنی ڈائریکٹ ساری دھوپ، اور دن بھر مسلسل اونٹوں کو دوڑایا جاتا تھا. میں پہلے بھی بیان کرتا رہا ہوں، اونٹوں کے دوڑنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں انسان کا پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے. اونٹ دوڑتے ہیں، اونٹ کا دوڑنا گھوڑوں کے دوڑنے کے طریقے سے نہیں ہوتا، پورا جسم انسان کا ٹوٹ جاتا ہے تھوڑی دیر میں. اونٹ کا سفر بہت لمبا نہیں کیا تھا، دھیرے دھیرے کیا تھا، لیکن ان ملونوں نے اونٹوں کو بہت تیزی سے دوڑایا تھا اس لیے کہ جلدی پہنچ جائے تاکہ ہمیں جلدی انعام مل جائے. خود تو گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے لیکن اہل حرم کو اونٹوں پہ سوار کیا ہوا تھا، اور صرف اونٹوں پہ سوار نہیں کیا تھا بلکہ ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. ان تیز رفتار دوڑتے ہوئے اونٹوں پر خود کو سنبھالنا مشکل تھا، تو یہ بیویاں اپنے بچوں کو کیسے سنبھالتی؟ جب تک ممکن ہو سکتا تھا اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی، لیکن کہاں سنبھالتی، سنبھالتے سنبھالتے بھی کبھی یہی اونٹ تیز رفتار ہوتے تھے اور تھوڑا سا اگر ہاتھ چھوٹتا تھا، کیونکہ ہاتھ کبھی پسے پشم پسے پسے پش بدھے ہوئے تھے، پسے گردن بدھے ہوئے تھے، بیویوں کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے اونٹوں سے گرتے تھے اور اس وقت حسرت بھری نگاہوں سے دور تک دیکھتی رہتی تھی. کچھ بیویوں نے اپنے بچوں کو، جوانوں کو کربلا میں دے دیا تھا، لیکن ان بیویوں کے دل سے کوئی جا کر پوچھے کہ اس طرح راستے میں کربلا میں بہرحال بچے موجود تھے، اور بچوں کی تعداد 48 سے زیادہ بتائی گئی ہے، اتنے سارے بچے کربلا میں موجود تھے، لیکن جب اہل حرم کا قافلہ شام واپس پہنچا ہے اور شام سے جب مدینے واپس پہنچا ہے اور مدینے کے در و دیوار جب نظر آنے لگے، تو ایک مرتبہ جناب ام کلثوم نے محمل کا پردہ ہٹایا، کیونکہ واپسی میں محمل تھی عزیزو، محمل کا پردہ ہٹایا، مدینے کے در و دیوار لگے، یاد آئے مدینہ دیکھ کر بی بی کا دل بھر آیا، کیونکہ بہت دن سے بہت زیادہ رونے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن بی بی اس لیے نہیں روتی تھی کہ اگر ہم روئیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، رقیہ کا کیا ہوگا، سکینہ کا کیا ہوگا، لیکن اب سارے بچے راستے میں چھوٹ چکے تھے، بی بی کا دل بھرا ہوا تھا. جب نانا کا مدینہ یاد آیا دیکھا تو پہمن کے پردے کو ہٹا کر بی بی فرماتی ہے، مدینہ تو جدنا لا تولینا، اے میرے نانا کے مدینے ہمیں قبول نہ کرنا، کیوں اس لیے کہ فبل حسرات ولحزان جینا، ہم بڑی حسرتوں کے ساتھ واپس آئے ہیں، ہم بڑے حزن و غم کے ساتھ واپس آئے ہیں، خرجنا من کا بے حلینا جمعا رجانا لا رجانا ولا بنینا، جب ہم نکلے تھے تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ ساتھ تھے، ہمارے شوہر مرد ہمارے ساتھ ساتھ تھے، لیکن اب جو واپس پلٹے ہیں تو لا رجانا ولا بنینا، نہ اب کوئی مرد ہے نہ کوئی بچہ ہے، خوب مرد تو کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے تھے، یہ بچے کہاں گئے؟ یہ سارے بچے ماؤں کی نگاہوں کے سامنے اونٹوں سے تیز دھوپ میں گرتے چلے گئے، اور ماں حسرت بھری نگاہ سے صرف دور تک دیکھتی تھی اور آواز دیتی تھی، اے میرے آقا میرا بچہ، اے عباس میرا بچہ، اے علی اکبر میرا بچہ. محمد بن عبد الله الطاهرين خاتم المسلمين.